الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله تعالى وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وفي موضع الآخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم خاتم النبیین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. میں نے 7 سپتمبر کی مناسبت سے جو کل کا دن ہے مسئلہ ختم نبوت کے حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید کے ارشادات میں سے دو بڑے مشہور ارشاد جو ایک سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 میں ہے اور ایک سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب و مقام کے حوالے سے اور آپ کی شریعت آپ کی کتاب آپ کی امت اور آپ کے مرتبے کے آخر ہونے کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید نے جو واضح اشارہ فرمایا ہے اس کو ہم نے ذکر کیا. مسئلہ ختم نبوت کا ایک سادہ سا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلمہ پر سلسلہ نبوت سلسلہ رشد و ہدایت جو بصورت نبوت ہوا کرتا ہے اس مرتبے کا اختتام آپ کو عطا فرمایا اور لوگوں کو رشد و ہدایت کی طرف لانے کے لیے اور گمراہی اور ضلالت کے عمیق گڑے سے نکال کر صراط مستقیم پر ان کی زندگیوں کو استوار اور درست کرنے کے لیے جو ہدایت کا بصورت نبوت کے زمانہ رہا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس زمانہ نبوت کا بھی خاتم آپ کو بنایا ہے، یعنی مرتبہ نبوت بھی آپ پر ختم ہے اور زمانہ نبوت بھی آپ پر ختم ہے، جس کو ہم بڑی عقیدت سے کہتے ہیں ختم زمانی یا ختم مرتبت. تو ختمی مرتبت کا معنی کہ وہ عظیم مراتب جو نبوت کا درجہ ہے، عظیم مرتبہ عظیم درجہ جو نبوت کا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو ختم کیا گیا. اس حوالے سے اہل محبت اپنے عقیدوں کو واضح کرتے ہوئے ایمان کی ایک علامت کو ذکر کرتے ہیں سرکار کے نام کے ساتھ ختمی مرتبت، کہ وہ نبوت کا مرتبہ آپ پر ختم ہو گیا اور آپ اس مرتبے کو ختم کرنے والے ہیں، آپ کے ذریعے اس کو ختم کر دیا گیا. پھر حضرت آدم سے جو سلسلہ چلا تھا نبوت کے زمانے کا، کہ جس میں براہ راست وحی کا نزول ہوتا تھا، شریعت کا نزول ہوتا تھا، کتاب کا نزول ہوتا تھا، رب کریم جن کے سروں پر نبوت کا تاج رکھ کر ان سے ہم کلام ہوتا تھا، انہیں شریعت عطا فرماتا تھا، اور شریعت بصورت وحی عطا فرماتا تھا. تو وہ جو نبوت کا زمانہ درجے کے ساتھ زمانہ جو ہے یعنی درجہ تو مل گیا, اب درجہ ملنے کے بعد تمغہ نبوت سے ان کے شانوں کو نواز دینے کے بعد اور تاج نبوت سے انبیاء کے سروں کو سجا دینے کے بعد اب پریکٹیکل لائف کے اندر جو ان کا عرصہ اور نبوت کا جو ڈیوریشن ہے, جو زمانہ ہے, جو عرصہ ہے, جو دورانیہ ہے, وہ ایک دوسرا مرحلہ ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تاج نبوت کو جو درجہ اور اس کو اس کا جو اسٹیٹس اور رتبہ جو تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا اور باقاعدہ فیلڈ میں آ کر منظر عام پر آ کر زمین پر آ کر اس کو بطور تعلیم کے عملی طور پر پریکٹیکل طور پر نبوت کے فرائض کو انجام دینے کا جو ڈیوریشن جو زمانہ تھا وہ بھی حضور پر ختم کر دیا گیا. اس معنی میں حضور کو کہا جاتا ہے ختم زمانی. تو ختم زمانی بھی آپ ہیں اور ختم مرتبت بھی آپ ہیں. تو رتبوں کا بھی خاتمہ آپ پر کیا گیا اور زمانوں کا بھی خاتمہ آپ پر کر دیا گیا. اللہ رب العالمین جل مجدہ جب اپنے بندوں کی ہدایت چاہتا ہے تو کسی نہ کسی نبی کو بھیجتا ہے اور اس نبی کی نبوت اور شریعت کا ایک عرصہ ہوتا ہے. جب وہ اپنے نبوت کے عرصے اور اس زمانے کی تکمیل کر دیتا ہے, مکمل کر دیتا ہے, وہ تمام عرصہ گزار لیتا ہے, تو جب وہ اللہ رب العالمین کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے دوسرے نبو کو مبعوث فرماتا ہے. لہذا حضرت آدم سے یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت آدم کا جب دور نبوت اور زمانے شریعت جب ختم ہوا تو حضرت نوح کو مبعوث کیا گیا. اسی طرح حضرت نوح کے بعد دیگر انبیاء اور حضرت ابراہیم, اور حضرت ابراہیم سے پھر یہ سلسلہ چلتا ہوا حضرت عیسیٰ تک, اور حضرت عیسیٰ کے عروج آسمان کے بعد پھر یہ سلسلہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا, اور اب یہ زمانہ قیامت تک ایک ہی زمانہ رہے گا اور وہ زمانہ شریعت مصطفیٰ کا رہے گا. اب نہ کوئی نئی شریعت ہوگی, نہ کوئی نئی وحی ہوگی, اور نہ کوئی جدید نبی پیدا ہوگا, نہ کوئی جدید نبی شریعت لے کر آئے گا, نہ کوئی کتاب ہوگی. تو حضور نبوت کے خاتم بھی ہیں, سب سے آخری نبی, نبوت کا سب سے آخری زمانہ, نبوت کا سب سے آخری درجہ, اور امت کے اعتبار سے سب سے آخری امت جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو یہ مفہوم ایک سادہ سا بنتا ہے مسئلہ ختم نبوت کا, کہ جس میں نبی ہونے کے حوالے سے کوئی تصور نہیں ہے حضور کے بعد. نہ کوئی جب نبی آئے گا نیا تو پھر اس کے سامنے جو لوگ مخاطب ہوں گے وہ اس کی امت ہوگی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت تک ہے, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا میں اور قیامت یوں ہیں. تو لہذا قیامت کی شام تک جو بندہ پیدا ہوگا, چاہے وہ مومن ہو یا کافر, امت اجابت میں ہو یا امت دعوت میں, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کہلائے گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ہی کے وہ دائرے میں ہوگا, سرکار ہی کی شریعت کے دائرے میں ہوگا. شریعت تبدیل اس لیے ہوتی تھی, نبیوں کو بھیجا اس لیے جاتا تھا کہ وہ نبی آ کر پچھلی شریعت کو منسوخ کر دیتا تھا. وہ نبی آ کر پچھلے نبی کے عرصہ زمانے کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ اس کو جوڑ دیتا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت نہ ختم ہوگا اور نہ آپ کی شریعت منسوخ ہوگی. تو جب نہ آپ کی شریعت منسوخ ہوگی اور جنا آپ کا زمانہ نبوت ختم ہوگا تو پھر نہ کسی نبی کی ضرورت ہے اور نہ کسی شریعت کی ضرورت ہے. تو لہذا دوسری جہت سے نبوت کا ایک یہ دوسرا تقابل اور دائرہ ذکر کیا جاتا ہے. ہاں, اس پر ایک بات تفصیل سے عقیدہ ختم نبوت کو عوامی مزاج میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, تو اس حوالے سے میں یہ تھوڑا پھیلا کر آپ کے سامنے ایک آسان مثالوں سے یہ بات رکھ رہا تھا. ختم مرتبت کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے, ختم زمانی کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ میں نے ذکر کی ہے, نبی کیوں آتے ہیں اس کی ایک وجہ ذکر کی ہے. اب تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب نبی آتے تھے سرکار سے پہلے علیہ الصلوۃ والسلام, تو کثرت سے انبیاء میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو دین وہ لے کر آتے تھے, جو پیغام وہ لے کر آتے تھے, جو شریعت وہ لے کر آتے تھے, تو اس کی تبلیغ کے لیے, اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہی کی امت میں سے چند لوگوں کو نبوت کا جامہ پہنایا جاتا تھا اور وہ انبیاء میں شمار ہوتے تھے, اور وہ اولو العزم رسول کے ماتحت رہ کر نبی ہونے کی حیثیت سے اس بڑے رسول کی ماتحت معاون مددگار ہو کر ایک اعتبار سے اس کے صحابی بھی ہو کر اور ایک اعتبار سے اس کے نبی بھی ہو کر, اللہ رب العالمین کے نبی بھی ہو کر دین کی خدمت کیا کرتے تھے. لیکن یہ قاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی تمام صورتیں ختم کر دی گئی، شریعت کی تمام صورتیں ختم کر دی گئی. جس طرح کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں پڑھ سکتے ہیں، جو مرزائی ملعون یہاں پر ایک لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ مرتد فرقہ یہ بات کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب رب کریم کی بارگاہ میں اس بار نبوت، اس بوج نبوت اور اس پیغام نبوت کی تشہیر کے لیے رب کے بارگاہ میں دعا کی تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری، جہاں یہ دعا فرمائی حضرت موسیٰ نے کہ یا اللہ میری زبان کو کشادہ کر دے، میری زبان سے گرہ کو دور کر دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے لیے معاملات تبلیغ کو آسان کر دے، میں اتنی آسان طریقے سے تبلیغ کر سکوں کہ لوگوں تک میری بات پہنچے اور ان کو مکمل تفقہ اور تفہیم حاصل ہو جائے، اور مولا جو یہ مشکل مرحلہ جس سے میں گزر رہا ہوں تو میرے خاندان میں سے میرا کوئی ایک ممید و معاون بن جائے، اور وہ میرے بڑے بھائی حضرت ہارون ہیں، ان کو یا اللہ میرا ممید و معاون بنا. اللہ رب العالمین نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی. یہ قاعدہ حضرت موسیٰ کے لیے ضرور تھا، یہ قاعدہ حضرت ابراہیم کے لیے ضرور تھا کہ ان کے صاحبزادگان کے اندر حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کو نبوت دی گئی اس پیغام کو پھیلانے کے لیے. لیکن یہ قرینہ اللہ رب العالمین اور یہ طریقہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے تحت تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو اس قدر خاتم النبیین کا جب اعلان کر دیا گیا تو آپ کی نبوت اور خاتم النبیین کے تصور کو اس قدر پختہ کر دیا گیا کہ اب نبی کے معاونین میں نبوت کا اب کوئی تصور نہیں ہے. ہاں خلفاء کا تصور ہے، صحابہ کا تصور ہے، اولیاء کا تصور ہے، علماء کا تصور ہے، نبی کا تصور نہیں. یعنی نبی وہ جسے شریعت دی جائے، نبی وہ جس پر وحی آ جائے، یہ سارے تصور گویا کہ ختم کر دیے گئے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ پر. یہاں تک کہ حضور نے واشکاف الفاظ میں ذکر فرمایا کہ میرے بعد کسی کو نبوت ملتی، اس سمجھانے کے لیے حضرت عمر کے مرتبے کے لیے، ان کی تزکیہ اور ان کی باطنی صفائی کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے لیے بھی ذکر فرمایا اور حضرت فاروق اعظم کے لیے بھی ذکر فرمایا. حضرت عمر کے بارے میں حضور نے ذکر فرمایا کہ میرے بعد کسی کو نبوت ملتی تو عمر کو ملتی، لیکن ہاں یہ سن لو نا نبی آبادی، اور انبیاء کی زندگیوں میں اور ان کے ماتحت لوگوں کے اندر نبوت کا کوئی تصور موجود تھا. میرا عمر بنا تو ایسا ہے کہ جس کا باطن اتنا صاف ہے جیسے انبیاء کا ہوتا ہے، تو میرے بعد اگر کسی کو نبوت ملتی تو عمر کو ملتی، لیکن رب کریم نے مجھے ایسا خاتم بنایا ہے کہ نبوت کا کوئی تصور ایسا نہیں جو میرے علاوہ پایا جائے، لہذا نبوت کی جتنی بھی جہتیں ہیں، جتنی بھی تصورات ہیں، سب میرے اندر آ گئے ہیں اور میں جملہ جہتوں سے خاتم ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. ہاں ہوتے تو عمر ہوتے، لیکن اللہ نے میرے بعد کسی کو نبی بنانا ہی نہیں ہے. ایک بات، پھر وہ غزوہ تبوک والی حدیث جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے جا رہے تھے، تو تبوک جاتے ہوئے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ساتھ لے چلیں. سرکار نے اہل بیت کے لیے، اہل مدینہ کے لیے آپ کو چھوڑا، مصلی حضرت عبداللہ بن مکتوم کو دیا، ٹھیک ہے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ذکر فرمایا کہ اما ترد ان تکون منی بمنزلت ہارون بمنزلت موسیٰ و ہارون، کہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تم میرے لیے پیچھے ایسا بن جائے جس طرح کہ موسیٰ کے لیے ہارون بن گئے تھے، موسیٰ کے لیے ہارون بن گئے تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے 40 دن کے لیے، تو قوم کو کون سنبھالے گا، کون بچائے گا. تو حضور جب آج تبوک جا رہے ہیں، غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں، تو سیدنا علی کی یہ خواہش ہے کہ میں بھی پہلی صف میں آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر اعلی کلمۃ الحق کے لیے جہاد، اس جہاد جو سرکار کی زندگی مبارکہ کا آخری غزوہ ہے، اس میں میں شامل ہو جاؤں. لیکن حضور نے یہ چاہا کہ نہیں، مدینے میں اہل بیت کی دیکھ بھال کے لیے، بچوں عورتوں کی دیکھ بھال کے لیے حضرت علی یہیں پر رہیں، اور مصلی حضور نے حضرت عبداللہ بن مکتوم کو دیا. اور حضرت علی کے چہرے پر جب افسردگی کے آثار آئے کہ حضور آپ مجھے نہیں لے جا رہے ہیں، مجھے ان عورتوں بچوں کی دیکھ بھال کے لیے آپ مجھے چھوڑ جا رہے ہیں اور خود آپ تشریف لے جا رہے ہیں جہاد پر، تو یا رسول اللہ کاش مجھے لے جاتے، تو سرکار نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جو مسلم بخاری کے اندر حدیث ہے کہ اما ترد ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہوتا علی کہ تو میرے لیے ایسا ہو جائے جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے تو اس وقت اپنی قوم میں عورتوں بچوں اور جو متبعین تھے ان کی دیکھ بھال کے لیے حضرت موسیٰ نے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون کو چھوڑا تھا کہ تم پیچھے دیکھ بھال کرو اور میں جا رہا ہوں کوہ طور پر. تو حضور نے یہی مثال دی، فرمایا کہ جس طرح حضرت موسیٰ گئے تھے ایک اہم مسئلے پر اور پیچھے قوم کو چھوڑا تھا حضرت ہارون پر، تو کیا تم یہ مرتبہ نہیں لینا چاہتے علی کہ میں جب جہاد پر جاؤں تو میری امت کے لوگوں کی رکھوالی کے لیے، دیکھ بھال کے لیے، بچوں اور عورتوں کی سرپرستی کے لیے تم ایسے ہو جاؤ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے؟ اب یہاں سے دیکھیں کھل کر نبوت کا تصور آتا تھا کہ حضرت موسیٰ جب جا رہے تھے تو پیچھے حضرت ہارون مکمل نبی تھے، بحیثیت نبی کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی دیکھ بھال کر رہے تھے، تو سرکار نے جہاں اتنی بڑی بات اور اتنا بڑا شرف حضرت علی کو دیا کہ اے موسیٰ، اے علی تم میرے لیے یوں ہو جس طرح کہ موسیٰ کے لیے ہارون تھے. ہاں لیکن لوگوں کے ذہنوں میں یہ خرابی نہ آ جائے کہ علی کو نبوت دے دی گئی ہے، کیا علی نبی ہو گئے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے اشارہ فرمایا الا انه نبی ای لا نبی عبادی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا انه لا نبی عبادی، کہ بے شک تو میرے لیے ایسا ضرور ہے کہ جس طرح کے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، لیکن یہ بات سن لینی چاہیے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا. تو جہاں تصور نبوت کا ایک شائبہ بھی پایا جاتا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنایا. میں ایک بات آپ کے ذہنوں میں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر تو حضرت علی کے لیے نبوت کا اشارہ ہو رہا تھا بظاہر، حضرت عمر کے لیے تو اعلان کر دیا گیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن دونوں کے لیے نفی بیان کر دی گئی کہ نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر ملتی تو ان کو ملتی، لیکن رب کریم کے علم میں ازلی طور پر یہ ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. میں پوچھتا ہوں جن کا نام لے کر حضور نے منع کر دیا، تو مرزا ملعون اور اس کی جماعت لانتی، ان کا ذکر تو کسی مسلمان نے کبھی نہیں لیا، اس کا ذکر تو کہیں پر آیا ہی نہیں ہے. تو چے جائے کہ یہ بدبخت انگریزوں کا دلال، اس نے کھڑے ہو کر نبوت کا دعویٰ کر دیا اور بعض جاہل لوگ اس کے پیچھے چل پڑے. تو غور کرنے کی بات یہ کہ حضرت عمر کا تو حضور نے نام لیا تھا تو وہ نبی نہیں ہوئے، حضرت علی کا نام لیا تھا وہ نبی نہیں ہوئے، تو مرزا ملعون کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اور مرزا کی کارکردگی تو آپ جانتے ہیں. انشاءاللہ کل 7 ستمبر ہے، تو انشاءاللہ جو بڑی پروگرام ہوگا اس میں ساری عبارتیں پیش کروں گا. حضرت عمر تو کامل شخصیت تھی سرکار کی صحبت سے. مرزائی کیا کہتے ہیں؟ مرزا کے زندگی کے 3-4 ادوار ہیں. پہلا دور اس کا یہ تھا کہ میں عاشق رسول ہوں، میں شریعت مصطفیٰ کا پابند ہوں، میں تمام ائمہ کی تقلید کا پابند ہوں وغیرہ وغیرہ، تاکہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائے گا، عیسائیوں سے مباحثہ. دوسرا درجہ اس کا یہ آیا کہ نہیں، اس کے ساتھ اللہ نے مجھے یہ درجہ دیا کہ میں مہدی ہو گیا ہوں اور جس مہدی کا انتظار ہے وہ مہدی میں ہی ہوں. تیسرا درجہ اس کی زندگی کا یہ آیا کہ جس عیسیٰ کا انتظار تھا وہ عیسیٰ معود میں ہی ہوں. چوتھا درجہ اس کی زندگی کے اندر ایسا آیا جو اس نے بکواس، کیونکہ دماغی طور پر وہ پاگل آدمی تھا اور انگریزوں نے مسلمانوں میں پھوٹ پیدا کرنے کے اس کو کھڑا کیا تھا، اس کی کتابوں سے بالکل واضح ہے. تو چوتھا درجہ اس کی زندگی کے اندر یہ آیا کہ ہاں میں نبی ہوں، لیکن ایسا نبی نہیں جس طرح نبی پاک نبی ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ نبی ہیں، کہ میں ایسا نبی ہوں جس طرح کے نبی کے دین کی خدمت کرتے ہوئے نبی کے اصحاب کو نبی بنا دیا جاتا ہے، تو میں بروزی نبی ہوں، میں ذلی نبی ہوں. یہ بات اس نے کی. اور پھر پانچواں مرحلہ جو اس نے 1901 میں دعویٰ کیا، وہ واضح طور پر وہ کہہ گیا، اس کی کتابیں بھری پڑی ہیں، کہ نہیں میں مستقل نبی ہوں اور مجھے مستقل شریعت مل گئی ہے. اور اس میں باقاعدہ اس نے کہا کہ مجھ پر آیتیں اترنا شروع ہو گئی کہ انا انزل اللہ قریب من القادیان، کہ یہ قرآن جو ہے وہ قادیان کے قریب اترا ہے اور وہ وحی کا سلسلہ ہوا ہے. مبشرم برسول یاتی من بعدی اسم احمد، حضرت عیسیٰ نے جس احمد کی بشارت دی تھی وہ احمد میں ہی ہوں. اور ایک مرحلہ اس کے اندر یہ آیا تھا کہ جو وحی بھیج رہا تھا وہ خدا بھی میں ہوں. تو ایسے اس کی زندگی کے اندر کئی گویا کہ عجیب و غریب خرافات ہیں. ابھی میں ناروے گیا تھا، وہاں پر بھی کچھ مرزائیوں سے ہماری بات چیت ہوئی، تو وہ کہنے لگے کہ حیات مسیح پر بات کریں، یہ کریں. میں نے کہا حیات مسیح پر نہیں، مرزا جو جوکر ہے اس پر بات کریں گے، مرزا جوکر پر گفتگو کریں گے ہم کہ مرزا آخر ہے کیا بلا، یہ کون سا افلاطون ہے یا کون سا ماجون مرکب ہے، ہم سے آپ بات کریں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. اور یہ ہم نے کہا کہ واقعی میں پاکستان نہیں ہے، لیکن ہم آپ سے بالکل کشادہ قلبی کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن بات ہوگی محمد رسول اللہ کی عظمت پر، تو جب بات حضور کی عظمت پر ہوگی تو یہ جھوٹے نے جو دعویٰ کیا ہے، تو یہاں پر قرآنی آیات نہیں پڑھی جائیں گی، حضرت عیسیٰ کے لوٹنے کا مسئلہ نہیں رکھا جائے گا، حضرت عیسیٰ کی حیات اور ممات کا مسئلہ نہیں لایا جائے گا، ظہور امام مہدی کا مسئلہ نہیں لایا جائے گا، بلکہ یہ دنیا کا سب سے بدترین افلاطون جو ہے مرزا غلام احمد ملعون قادیانی، اس کی زندگی پر ہم تبصرہ کریں گے کہ جو نبی ہوتے ہیں کیا وہ ایسے ہوتے ہیں. مرزا خود کہتے ہیں کہ جب میں اپنی ماں کی پیٹ میں آیا، میرے پاس ان کی اس کی مکمل بکواسات کا مجموعہ تقریباً 32 جلدوں پر روحانی خزائن جو ہے پورا میرے پاس موجود ہے، کل انشاءاللہ اس کو ہم دلائل کے ساتھ پیش کریں گے. یہ سرے دس میں ایک مسئلہ بتا رہا ہوں تاکہ گفتگو جو ہماری ختم ہو رہی، تھوڑا سے وقت رہ گیا ہے. مرزا ملون یہ کہتا ہے کہ اب اس کی ذہنی ساخت آپ دیکھیں، ذہنی کہتا ہے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں آیا تو ایک رحم میں ہم دو بچے تھے، ایک میری بہن مریم تھی، اس کی تو جنس واضح ہو گئی تھی کہ یہ شی ہیں، لیکن میری جنس واضح ہونی چاہیے نہیں ہو رہی تھی کہ میں ہی ہوں یا شی ہوں. پھر وہ خود لکھتے ہیں کہ ایک عرصے تک مجھے حیض آتا تھا، اور ایک عرصے تک حیض آتا تھا تو مجھے یہ کیفیت ہی نہیں پتا چلتی تھی کہ داڑھی بھی مجھے آ رہی ہے اور حیض بھی آ رہا ہے. تو یہ مرزا کی زندگی کے جو ہے کہ وہ سنہری باب ہیں جو شروع زندگی سے انہوں نے گویا کہ شروع کری. جب 1901 میں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو نبوت کا دعویٰ کر کے مرزا یہ کہتا ہے مجھ پر انگریزی میں وحی آتی تھی. کس میں؟ انگریزی میں وحی آتی تھی. اور یہ انتی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا سن رہی ہے یہاں پر، تو یہ تریاق اور حقیقت الوحی یہ تمام کتابوں کے ذریعے باتیں لکھی ہوئی ہے. اور کہتا ہے کہ انگریزی میں وحی آتی تھی اور انگریزی میں نے کبھی پڑھی نہیں تھی. تو جب زبان مجھے وحی انگریزی میں آتی تھی اور انگریزی میں نے کبھی نہیں پڑھی تھی، تو میرے پڑوس میں ایک ہندو رہتا تھا لڑکا، اس وہ ذرا انگریزی بڑی اچھی جانتا تھا، تو وحی مجھ پر اترتی تھی، میں ترجمہ اس سے کروا لیا کرتا تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایسے شخص کو لا کر معاذ اللہ اسلام کو توڑنے کے لیے، جہاد کو منسوخ کرنے کے نظریے کو پیش کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کے شرازے کو بکھیرنے کے لیے اس پاگل کو آگے لا کر کھڑا کیا گیا. اور آج بھی پاکستان کے مرزائی کہتے ہیں کہ جناب مرزا صاحب بڑے سمجھدار تھے. تو آج ہم مرزائیوں سے کہتے ہیں کہ بڑی محبت کے ساتھ کسی بھی جگہ ایک متعین کیجئے، بڑے فرینکلی ماحول میں بات ہو سکتی ہے، کہ آپ مرزا کی زندگی کا کوئی ایک سنجیدہ باب ہمیں بتا دیجئے گا. جب ملا بشیر جو مرزا کا بیٹا ہے وہ شراب اور زنا کرتا ہوا پکڑا گیا، شراب پیتا اور زنا کرتا ہوا پکڑا گیا، تو مرزا کا جو سب سے بڑا خلیفہ تھا مولوی مرتضیٰ، اس کو لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھو مرزا صاحب کے بیٹے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں شراب بھی پیتے ہیں. تو انہوں نے کہا ایسی کون سی بات ہے، یہ عادت تو مرزا صاحب میں بھی تھی. تو ایسی واضح عبارتیں موجود ہیں، آپ اندازہ لگائیے ایسے ملعون کو اسلام کا نقشہ بگاڑنے کے لیے لوگوں نے پیش کیا. لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے ان اکابر کو، حضرت علامہ قائد علیہ السنہ شاہ احمد درانی صدیقی کو، ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں شیخ الحدیث و تفسیر علامہ عبد المصطفیٰ ازہری صاحب کو، ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں تحفظ نظام مصطفیٰ حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو، ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں حضور شیخ الاسلام سید قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو، ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں علامہ کاظمی شاہ صاحب کو، ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان تمام علماء کو کہ جنہوں نے جو شروع سے جنہوں نے پاکستان بنانے کی فکر میں لگے، اور الحمدللہ دو قومی نظریے کی پاسداری کرتے انہوں نے پاکستان کو لا کر کھڑا کیا، اور پاکستان بننے کے بعد پاکستان کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی پاسداری سے پاکستان اور ایمان کے اس نظریے کو بچانے کے لیے مرزائی بھیڑیوں سے انہوں نے پاکستان کی سرحدوں کو اور نظریوں کو محفوظ کیا. اور وہ مقدس اور پاکیزہ دن 7 ستمبر 1974 کا تھا کہ جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور ان بھیڑیوں کا، ان ظالموں کا چہرہ لوگوں کے سامنے آیا ہو گیا، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ مرتد ہے، بددین ہے، کافر ہے، اس کے ماننے والے دار اسلام سے خارج ہیں، وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں کہلائے جا سکتے. یہ الحمدللہ کل کا دن جو آ رہا ہے اس میں آپ کو بڑے غور کے ساتھ اس مسئلے کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے. اور آخری بات میں یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں، ایک بہت بڑی کرامت، اب تو آپ کو یہ بھی چاہیے کہ اردو بازار آپ جائیں اور اٹارنی جنرل کی جو مباحث موجود تھی اور باقاعدہ اسمبلی میں جو ڈیبیٹ ہوئی ہے، ان کاغذات کا اردو ترجمہ بھی اب اردو بازار میں آ چکا ہے 1974 کا، وہ آپ لے سکتے ہیں، اس کو لے کر آپ اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں. اور آپ کے سیاسی معاملات تو مکمل ہو، لیکن سب سے پہلے آپ کا عقیدہ محفوظ رہے، ٹھیک ہے؟ ایک آخری بات یہاں پر سنیے کہ مسجد کی تعمیر کا الحمدللہ ہمارا کام جاری ہے، اور تقریباً 600 نئے مسلح الحمدللہ یہاں پر لگانے کی ایک جدوجہد اور فکر ہے جو آپ کے سامنے ہے. پچھلے جمعے بھی، جمعۃ المبارکہ میں بھی اس کا اعلان کیا گیا تھا، اور اس جمعے میں بھی الحمدللہ اس کا اعلان کیا جا رہا ہے. اور آپ سے کہا جا رہا ہے اس سعادت کو اپنی قسمت میں لکھوائیے. 600 مسلح، فی مسلح تقریباً 2000 روپے کا ہے. دیگر کام بھی جاری ہے جس میں جتنا ہو سکے آپ مسجد میں حصہ لیں اور خود کھڑے ہو کر اس تمام معاملات کو آپ دیکھیں. اور تعمیرات کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، لہٰذا یہ آپ کے لیے ایک بڑا خوش آئین اور ایک نیکی کا موقع ہے کہ جس کے لیے بندے کے پاس اگر پیسہ ہو اور اس کے سامنے ذرائع بھی موجود ہوں تو یقیناً یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہے. تو بڑھ چڑھ کر مسجد کی تعمیر میں حصہ ملائیں. اور کل کا دن مل کر کے یہ کیا ہے, 7 ستمبر, کیا ہے اس کو باقاعدہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ نمازوں کی پابندی ہمیشہ رکھنی, اس میں ضرور رکھنی, کثرت سے درود و سلام پڑھنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے موضوع پر جتنی کتابیں جو علماء کی تقاریر ہیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ نے سننی ہے, اس مسئلے کو سمجھنا ہے. اور رات کو جہاں متعدد جگہوں پر علماء کے خطابات ہوں گے اور نیک لوگوں کی گفتگو ہوگی, وہاں پر آپ نے اپنا وقت نکال کر جانا ہے, اپنے بچوں کو لے جانا ہے تاکہ آپ سنجیدگی کے ساتھ ان تمام موضوع کو سمجھ سکیں اور اس سے مکمل طور پر تعارف حاصل کر سکیں. تو آج میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہماری اس امت کی اجتماعیت دو صورتوں پر ہے, ایک قرآن اور ختم نبوت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے. اس موضوع کو سمجھ کر, یہ میرا کوئی فرقہ واریت تفرقہ یہ سیاسی ایشو نہیں ہے, یہ مذہبی ایشو ہے, مذہبی مسئلہ ہے, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے چلا رہا ہے, سرکار نے خود اس چیز کو ذکر فرمایا ہے, اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس عقیدے میں اگر ہم کچے رہے تو ہماری نمازی بھی مقبول نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین ہمیں دل و جان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلہ ختم نبوت کے نظریے کو اپنے دل میں جگہ دینے کی اور اپنے بچوں تک, دوسرے مسلمانوں تک اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.